बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے، پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد رفیعی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے۔ نیم نگاہ کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت رہبر انقلاب اسلامی کے سالانہ سلوگن کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ایران مخالف قرارداد پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے مریضوں میں تیزی سے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے جنگ بندی سے متعلق سعودی عرب کی حالیہ تجویز کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت رہبر انقلاب اسلامی کے سالانہ سلوگن کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لا رہی ہے۔ نئے ایرانی سال میں بدھ کے روز کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ہماری ساری توجہ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے نوروز کے موقع پر دیے جانے والے سلوگن پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملکی پیداوار کی حمایت اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے، اشیاء صرف کی قیمتوں کو متوازن بنانے اور قومی کرنسی کی قدر میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ ملکی پیداوار میں اضافے پر بھرپور توجہ دی جائے۔ ایٹمی معاہدے کی تازہ صورتحال کے بارے میں صدر ایران کا کہنا تھا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، اگر تمام پابندیاں حقیقی معنوں میں ہٹا لی جائیں تو تہران ایٹمی معاہدے کی معطل کردہ شقوں پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی ایران مخالف قرارداد پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوموں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ملکوں کو انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 46ویں اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کچھ ملکوں کی ایک قرارداد پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد منتشر، کمزور آرا اور بین الاقوامی اجماع کے فقدان کا ماحصل ہے اور بین الاقوامی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ اس قرارداد میں اس خصوصی رپورٹر کے ایجنڈے کی توسیع کی گئی ہے جس نے اپنی رپورٹ ان دسیوں معصوم اور بے گناہ بچوں اور سینکڑوں عام شہریوں کی اموات کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے جو ظالمانہ پابندیوں کی بنا پر ادویات اور طبی وسائل سے محروم ہو جانے کی وجہ سے دم توڑ گئے، اور اس رپورٹر کے نزدیک ہزاروں شہریوں کے علاج معالجے اور زندگی جینے کے حق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے بدھ کے روز یوسف رضا گیلانی کی درخواست کی سماعت اور ان کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ سینٹ چیئرمین کے انتخاب کا پورا عمل مکمل طور پر ہائی کورٹ کی حدود سے باہر ہے، اس لیے یوسف رضا گیلانی کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان عدالت کو پارلیمان کی کارروائی کا جائزہ لینے سے واضح طور پر روکتا ہے، عدالتی مداخلت سے عوام کا اعتماد متاثر ہوگا۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنے وکیل کے توسط سے اسلام آباد کی عدالت عالیہ کے روبرو دائر کی جانے والی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے ان کے موکل کو پڑنے والے 7 ووٹ مسترد کیا جانا ان کے موکل کو پڑنے والے 7 ووٹوں کا مسترد کیا جانا غیر آئینی ہے، لہذا چیئرمین سینٹ کے انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی 12 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔ عدالت نے 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض مریم نواز کی ضمانت منظور کی۔ قبل ازیں مریم نواز بدھ کو اچانک لاہور ہائی کورٹ پہنچنے کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں پیش ہوئیں۔ انہیں نیب لاہور نے 26 مارچ کو طلب کر رکھا تھا۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسیع کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مخصوص اضلاع میں تعلیمی ادارے 11 اپریل تک بند رہیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کے 9 شہروں میں تعلیمی اداروں کو 15 سے 28 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں یہ بات سامنے آئی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے چند اضلاع بالخصوص لاہور میں بیماری کا پھیلاؤ خاصا تشویشناک ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے مریضوں میں تیزی سے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور 27,000 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں، جو رواں عیسوی سال میں ایک ریکارڈ ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ منگل اور بدھ کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے 47,262 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جس سے ملک میں اب تک 1,17,42,500 سے زیادہ افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی عرصے میں مزید 275 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے، جس کے نتیجے میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 160,000 اور 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر متعدد ریاستیں مکمل اور جزوی لاک ڈاؤن کا اعلان کر چکی ہیں۔ البتہ مکمل لاک ڈاؤن کے امکان کو مرکزی حکومت نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ میانمار کے عوام نے ایک بار پھر اپنے ملک میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق میانمار کے سینکڑوں لوگوں نے یانگون کے آہلونا علاقے میں اجتماع کر کے احتجاج اور حالیہ مظاہروں میں مرنے والوں کی یاد میں شمعیں روشن کیں۔ میانمار کی فوج اب تک 261 مظاہرین کو ہلاک کر چکی ہے۔ بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والے افراد، سیاسی رہنماؤں، بالخصوص آنگ سان سوچی کی رہائی اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ میانمار کی فوج نے 1 فروری کو پارلیمانی انتخابات میں دھاندلی کا دعویٰ کرتے ہوئے آنگ سان سوچی کی پارٹی کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے جنگ بندی سے متعلق سعودی عرب کی حالیہ تجویز کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ انصار اللہ کے سینئر رہنما اور سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے اپنے ایک انٹرویو میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہ امن کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہم یمن پر اس کی سرپرستی کو قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو باتیں امریکہ نے کہی تھیں، سعودی امن منصوبے میں انہی باتوں کو دہرایا گیا ہے۔ انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن نے کہا کہ موجودہ شرائط کے ساتھ سعودی امن منصوبے کو کسی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں فلسطینی استقامتی تنظیموں کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بدھ کی صبح جنوبی غزہ میں فلسطین کی استقامتی تنظیموں کے اڈوں پر بمباری کی۔ ابھی تک اس حملے سے ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوج کے ترجمان آویخائی ادرئی نے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں واقع بارت سبا کے ایک علاقے پر راکٹ گرنے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بھی صہیونی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ راکٹ گرنے کے باعث غزہ کے اطراف میں واقع کالونیوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے تھے۔ عراق کے سیکورٹی حکام نے صوبہ نینوا کے شمالی محاذ پر تکفیری دہشت گردوں کے خلاف ایک اسٹریٹجک آپریشن شروع کرنے کی خبر دی ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق عراق کے سیکورٹی حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس ملک کے فوجیوں نے بدھ کی صبح صوبہ نینوا کے شمالی محاذ پر جبال مخمور کے علاقے میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف ایک اسٹریٹجک کارروائی شروع کی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی عراقی مسلح افواج کی کمان کے ترجمان یاہیا رسول نے صوبہ دیالا میں دہشت گردوں کے خلاف وسیع آپریشن کی کارروائی کی اطلاع دی تھی۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عراقی حکام کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات کا سلسلہ پھر سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک اعلی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ہم عراقی حکام کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات کا سلسلہ پھر سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مذکورہ ذریعے کے مطابق امریکہ اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا سلسلہ آئندہ ماہ شروع ہونے کی امید ہے، اور اس میں امریکی فوجیوں کے انخلا سمے تمام دو جانبہ مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، یمن پر سعودی جارحیت اور پھر جنگ بندی کا فارمولہ اور اس کی وجوہات، اس تناظر میں تہران میں مقیم تجزیہ نگار میثم عباس زیدی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو یہ جنگ بندی کی پیشکش ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، یعنی ابھی سعودی عرب جو ہے اس کی پوری طرح سے اکڑ نکلی نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ سعودی عرب جنگ بندی کے لیے پوری طرح سے سنجیدہ ہے۔ اگر وہ سنجیدہ ہوتا تو اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ دکھائی دیتے کہ واقعی میں سعودی عرب سنجیدہ ہے۔ سعودی عرب بالکل سنجیدہ نہیں ہے، اس نے جو ایک پیشکش کی ہے وہ بہت ہی ابتدائی قدم ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب جنگ بندی ابھی نہیں چاہتا ہے۔ ہاں، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو اس وقت سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے۔ اور حملے بند کر رہا ہے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ 6 سال ہو چکے ہیں اور سعودی عرب کو یمن کے محاذ پہ کسی بھی طرح کی کوئی پیش رفت حاصل نہیں ہوئی, کوئی کامیابی نہیں ملی ہے, جو اہداف اعلان کیے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے ہیں. دوسری وجہ جو ہے وہ یمن کے جوابی حملے ہیں, یعنی یمن کی طرف سے جو جوابی حملے ہو رہے ہیں وہ کافی سعودی عرب کے ڈیپ جو ہیں جو ایریاز ہیں وہاں تک وہ جوابی حملے کر رہے ہیں, جس سے سعودی عرب جو ہے وہ کافی پریشان ہے. اور ایک تیسری وجہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہے, کیونکہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کی جان ضائع ہو چکی ہے, 2.5 لاکھ, اور اس میں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور اقوام متحدہ نے اس کو انسانی تاریخ کا بدترین بحران قرار دیا ہے. ایک چوتھی وجہ جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے, جو امریکہ کے پریسیڈنٹ ہیں, انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے عوام سے کہ جب وہ برسر اقتدار آئیں گے تو وہ جنگ روکیں گے اور سعودی عرب کی حمایت بند کریں گے. اگرچہ انہوں نے یہ صرف وعدہ کیا تھا, الیکشن کا وعدہ تھا, وہ بھی اس وعدے میں سنجیدہ نہیں تھے اور ان کی طرف سے کوئی بھی سنجیدہ اقدام نہیں کیا گیا, صرف اعلان کیا گیا کہ وہ سعودی عرب کو ہتھیار بھیجنا بند کریں گے, لیکن کب تک بند کریں گے اور یعنی باقاعدہ وہ دباؤ ڈالیں, سعودی عرب کو کٹہرے میں کھڑا کریں کہ اس نے جو جنگی جرائم انجام دیے ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی, صرف اعلان تھا منافقانہ, اور ہم نے دیکھا گراؤنڈ پہ اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آئی. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ایک پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور سعودی عرب دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا, وہ بھی جنگ بندی کے لیے جو ہے سنجیدہ ہے. لیکن جو ریسپانس ہے یمنیوں کا اور خاص طور پر انصار اللہ کا, اس سے صاف ظاہر ہے, انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر سعودی عرب سنجیدہ ہے جنگ بندی کے لیے تو ہم ہمیشہ آمادہ رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح کے اقدامات کرے. سب سے پہلا اقدام جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اس نے جو محاصرہ کیا ہوا ہے وہ بغیر کسی شرط کے, یعنی اس کو مشروط نہیں, اس کا خاتمہ کرے, اس کے بعد جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کرے.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے, اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے سسک رہے ہیں, تڑپ رہے سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، دینی معلومات کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی مسلمان ہے اس کو کم از کم اسلام کے اصول کے بارے میں، اسلام کے قوانین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے اور اس مقام کو حاصل کر سکے جس کے لیے خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے، اور جو مقام اس کا شایان شان ہے۔ اس لیے کہ علم کے بغیر اگر وہ راستہ بھی طے کرے گا تو تاریکی میں اور اندھیرے میں طے کرے گا، اور اس سے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ جو اسلام پلس کا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، چونکہ اس میں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، آپ کو جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، آپ ہمیں سوالات دیتے ہیں اور ہم اپنے اسلامیات کے ماہرین کی مدد سے ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہمیں سوال بھیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ حسب معمول آج بھی ہم مختلف موضوعات کے تحت سوالات لیں گے اپنے اس پروگرام میں، اور انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کا، اور اس سلسلے کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ اقبال حسین صاحب نے ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا کون سا سورہ ہے جو دو بار نازل ہوا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے کہ جو دو مرتبہ نازل ہوا؟ یقیناً جو سورہ دو مرتبہ نازل ہوا ہوگا وہ کسی عظمت کا مالک ہوگا، کسی فضیلت کا حامل ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ اس کو دو مرتبہ نازل کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کے سوروں پہ نظر کرتے ہیں تو قرآن مجید کے 114 سوروں میں سورہ حمد ایسا سورہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دو مرتبہ نازل کیا۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا، اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، کہ جو سورہ حمد کی اہمیت و فضیلت و عظمت و منزلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے. تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن مجید ہے، یعنی جو آسمانی کتابیں گزری ان کی تعلیمات کا، اور تمام قرآن کا نچوڑ، قرآن کے تمام سوروں کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ سورہ حمد میں ہے. حمد میں اللہ نے رکھ دیا ہے. اسی عظمت کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت تھی، اتنی عظمت تھی، کہ اس سورہ کے علاوہ کوئی ایسا سورہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے دو مرتبہ نازل کیا ہو. صرف سورہ حمد کو اللہ نے دو مرتبہ نازل کیا ہے، کہ جو یقیناً بہت ہی زیادہ اہمیت کا مالک ہے.
جی ناظرین، یہاں پر ہم قرآن کریم کا دوسرا سوال لیں گے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے حسنین عارف صاحب نے اسکائپ کی صورت میں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کی تصویر کے ساتھ ان کی آواز میں ان کا سوال سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میں حسنین عارف ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی ہدایت صرف متقین کے لیے ہے؟
آپ کا سوال ہدایت کے بارے میں بہت اچھا سوال ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، اور ابتدائے سورہ بقرہ میں آیا ہے ہدل للمتقین. بس یہ دونوں لفظ آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن فقط متقین کے لیے ہدایت ہو اور دوسرے افراد کے لیے ہدایت نہ ہو. بس قرآن کریم نے متقین کا لفظ کیوں بیان کیا ہے اور زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن نور ہے اور یہ ہدایت ہے، اس سے بہرہ مند کون افراد ہوں گے؟ وہی جو اپنے دل کو، اپنی فطرت کو زندہ کریں گے، پاک رکھیں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، وہ لوگ اس قرآن سے زیادہ بہرہ مند ہو سکیں گے. اسی وجہ سے قرآن کریم نے ہدل للمتقین کا لفظ استعمال کیا ہے. اور جو فاسق شخص ہے، ظالم ہے، کافر ہے، گنہگار ہے، مردہ دل ہے، اسراف اور فضول خرچ ہے، جھٹلانے والا شخص ہے، یہ لوگ قرآن سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ نہیں کہ خدا نے فرق ڈالا ہے دوسروں اور متقین کے درمیان، بلکہ اس کی ذات میں خود اس نے اپنے اندر ایک ایسی چیز بنا لی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. جس طرح ایک سیب مریض انسان اگر کھائے تو اس کا ذائقہ اس کے لیے کڑوا ہوتا ہے، سیب میں کوئی نقص نہیں ہے، اس شخص کے مزاج میں نقص ہے. قرآن کریم بھی اسی طرح سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے بہرہ مند فقط وہی افراد ہوں گے جنہوں نے اپنے دل کو پاکیزہ رکھا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا کہ قرآن مجید کیا صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے ہدایت ہے؟ تو ہدایت تو وہ سب کے لیے، لیکن ظرفیت دیکھی جاتی ہے، جس کے اندر وہ ظرفیت پائی جاتی ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جس کے اندر نہیں پائی جاتی وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا. بالکل اسی طریقے سے جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ بارش کا جو پانی ہے وہ آب رحمت ہے، لیکن اگر وہ گوہر میں پہنچتا ہے، اگر وہ سیپ میں پہنچتا ہے تو گوہر بنتا ہے، اور اگر سانپ کے منہ میں پہنچتا ہے تو زہر بنتا ہے. ناظرین شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں عقائد کا، اور عقائد میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات کے تحت گفتگو ہوتی ہے، یعنی اصول دین کے حوالے سے، پھر معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، جو بھی آپ کے یعنی توحید کے حوالے سے، نبوت، امامت اور قیامت، جتنے بھی موضوعات ہیں ان کے حوالے سے جو بھی سوال آتا ہے ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں وسیم جعفر صاحب کا، انہوں نے آڈیو کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے، اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے سوال ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کو سنیں گے اور جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام وسیم جعفر ہے، میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہمارے حالات سے باخبر ہے؟
جی ہاں، اس حوالے سے آیات بھی موجود ہیں اور روایات کے جملات بھی جو ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہمارے حالات سے باقاعدہ باخبر ہیں. جیسے مشہور و معروف آیت جو اکثر علماء ممبر سے بیان کرتے ہیں، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ اے حبیب، مومنوں سے کہہ دو، انسانوں سے کہہ دو کہ تم اپنے اعمال کو بجا لاتے رہو، خداوند متعال، اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ جب ایک عام مومن، جو اصطلاح استعمال ہوئی یہاں پہ، اگر اعمال کو دیکھ سکتا ہے تو امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، انسان کامل ہیں۔ اس آیت کے حقیقی مصداق ہیں، وہ کیوں نہ ہمارے اعمال سے باخبر ہوں۔ اس کے علاوہ بھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنی توقیع شریف میں فقہا سے فرمایا کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، بتحقیق ہم جو ہیں اپنی نظروں کو تم لوگوں سے نہیں پھیرتے، یعنی ہم تم سے غافل نہیں ہیں، اور نہ ہی تمہیں بلا بیٹھتے ہیں، یعنی تمہارا یاد دائماً ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے۔ اگرچہ اس روایت کا مفہوم یہی ہے کہ اگرچہ جو ہیں آپ برے اعمال کا بھی ارتکاب کر رہے ہوں، پھر بھی ہم آپ سے باخبر ہیں، چونکہ آپ کے دلوں کے اندر ہماری محبت موجود ہے، لہٰذا آپ کی ہدایت کی ہم کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی موڑ میں آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور ہماری طرف پورے پورے جو ہیں وہ رجوع کریں اور حقیقی ایمان کے ساتھ آپ متصف ہو جائیں۔ اس حوالے سے دوسرے ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی روایات منقول ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محبوں سے غافل نہیں ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے محبوں سے غافل ہوتے تو ہمارے دشمن ان کو کھا جاتے اور ان کو نیست و نابود کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے باخبر ہیں، مخصوصاً امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہمارے اعمال سے باخبر ہے، ہماری ہدایت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو خداوند متعال کے بارگاہ دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم وہ حقیقی معنوں میں مومن بن سکیں۔
ناظرین، ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی مومن بھی بن سکیں اور اسی طریقے سے حقیقی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے منتظر بھی بن سکیں۔ ناظرین، اس سلسلے کا دوسرا سوال ہے، یہ سمیر حسن صاحب نے ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے۔ ناظرین، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی نظر میں ایک انسان بحیثیت مسلمان ولایت فقیہ کو قبول نہیں کر سکتا ہے؟ یعنی ایک انسان، ایک مسلمان اگر ولایت فقیہ کو قبول نہ کرے تو کیا مشکل پیش آتی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
جی ہاں، اگر ایک مسلمان ولایت فقیہ کے نظریے کو قبول نہیں کرتا تو فتوے کے نزدیک، رہبر انقلاب کا فتویٰ ہے، بزرگان نزدیک مرتد نہیں ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اسلام کے جو درجات ہیں اور ایمان کے درجات ہیں، ان درجات میں اس کا درجہ نیچے ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ جی، اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک انسان امامت کو قبول نہیں کرتا، اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ مسلمان ہو گیا یہ۔ لیکن اگر کوئی ایک انسان امامت کو قبول نہیں کرتا تو درجات میں بہت فرق ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اسلام کے اور بھی بہت سارے اہم بنیادی مسائل، جس حد تک انسان ان مسائل کو قبول کرے گا اور اسلام کو قبول کرے گا، اسی حد تک اس کا اسلام کا درجہ اور ایمان کا درجہ بلند ہوگا۔ امامت چونکہ نظام دین میں سے ہے اور ولایت فقیہ کا تعلق امامت سے ہوتا ہے، چونکہ امام کی نیابت کر رہا ہوتا ہے ولی فقیہ، اور احکام دین کو امام کی نیابت میں پیش کر رہا ہوتا ہے، لہذا اگر ایک انسان ولایت فقیہ کو قبول نہیں کرتا تو پھر یہ توقع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ درجہ جو ہونا چاہیے اسے وہ حاصل ہوگا۔ بلکہ صحیح پوچھیں تو ہمارے بعض علماء کی نظر میں اصل ولایت فقیہ کو قبول کیے بغیر، چونکہ ایک نظام الہی کو قبول نہیں کرتا کہ جس نظام میں اللہ کے احکام کی حکومت ہو، درحقیقت انسان دین کا اس نے مزہ ہی نہیں چکھا، دین کا ذائقہ اس نے نہیں چکھا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، اگرچہ اس کے اوپر ایمان کے لفظ صادق آئے گا، لیکن وہ درجہ اور وہ لذت اور وہ دین کا، کامل دین کا مزہ اس کو نہیں مل پائے گا اور اس سے وہ محروم رہے گا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی آپ نے دیکھا بہت ہی اہم تھا۔ دیکھیے، میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف اصول دین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا انسان انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کے انکار کرنے سے، ان کو قبول نہ کرنے سے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہمارے مہمان نے بھی ابھی بیان فرمایا کہ جو مراتب ہیں وہ مراتب ان کو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجئے یہاں پر ہم عقائد کے سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم احکام کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں ہم، یہ ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کی صورت میں تسلیم رضا صاحب نے انڈیا سے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے، انہی کی زبان سے سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں تسلیم رضا بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے بھول جائے کہ دو رکعت ہوئی ہے یا تین رکعت، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شکریہ۔
دیکھیے، نماز کے دوران انسان کا بھولنا دو طریقے سے ہے۔ کبھی انسان دو رکعتی یا تین رکعتی نمازوں میں اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہماری یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ غور و فکر کرے۔ اگر اسے یقین یا اطمینان یا گمان حاصل ہو جائے کہ ہماری یہ دوسری رکعت ہے، تو اپنے اسی یقین اطمینان یا گمان پر عمل کرے۔ لیکن اگر اسے یقین اطمینان یا گمان حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو چونکہ تین رکعتی نماز ہے یا دو رکعتی نماز ہے، تو اس صورت میں انسان کی نماز باطل شمار ہوگی۔ لیکن اگر انسان چار رکعتی نماز میں مشغول ہے اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اس کو اس بات میں شک ہوا کہ ہماری یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، تو اس صورت میں حکم فقہی یہ ہے، چونکہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد شک ہوا ہے، تو انسان کو چاہیے بنا رکھے اس بات پر کہ میری یہ تیسری رکعت ہے اور نماز کو تیسری سمجھے، اور اس کے بعد ایک رکعت نماز اور پڑھے، اور نماز ختم ہونے کے بعد انسان کو چاہیے دو رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے یا ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر انجام دے۔ البتہ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی اور بہت سے مراجع فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صرف کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے گی۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا شک کے حوالے سے کہ نماز میں اگر شک ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا۔ ہمارے مہمان نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے نزاکت علی کربلائی صاحب نے۔ سوال ان کا یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ سجدے کے عالم میں کیا ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں اپنے دونوں انگوٹھوں کو زمین پر رکھے؟ اگر انگوٹھوں کو وہ زمین سے نہ لگائے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے نزاکت علی صاحب کا، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، اعضائے سجدے کا، سجدے کی حالت میں اعضائے سجدے کا زمین پر ہونا واجب ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے سجدہ صحیح نہیں ہے۔ جب سجدہ صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ وہ اعضائے سجدہ کیا ہیں؟ مثلاً پیشانی ہے، دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، اور دونوں پیر کے سرے ہیں، یعنی انگوٹھے کے سرے، پیر کے انگوٹھے کے سرے، ان کا زمین پر پڑھنا واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کے سرے کے، اگر انگلیاں مثلا زمین پہ پڑ رہی ہیں، یا پورا پنجہ زمین پہ پڑ رہا ہے، یا انگوٹھے کا ناخون اتنا بڑا ہے کہ انگوٹھے کا سرا زمین پر نہیں پڑ پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کے ساتھ ساتھ دوسری انگلیاں بھی زمین پہ پڑ رہی ہیں تو سجدہ صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ اعضائے سجدہ کا زمین پر ہونا بے حد ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اعضائے سجدہ میں سے کوئی بھی عضو زمین پر نہیں ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے، سجدہ باطل ہے، نماز بھی باطل ہے۔
جی ناظرین، اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کا تعلق خالی خواتین سے نہیں ہے، کہ مثلا عورتیں اگر انگوٹھا نہ لگائیں، مرد اور عورت دونوں سے اس کا تعلق ہے، چونکہ اعضائے سجدہ کا دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر رکھیں۔ ناظرین یہ سلسلہ تھا ہمارے احکام کا، یہیں پر ہم اپنے اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سوالات جو لے رہے ہیں وہ اخلاق کے حوالے سے ہیں، خانوادگی حوالے سے، تربیتی حوالے سے جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے مریم نے، یہ سوال واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا گیا کہ بچوں کے اندر کیسے خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے. خود اعتمادی ایک بہت اہم صفت ہے، اور یہ صفت ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. یہ سوال ہے مریم صاحبہ کا، اور اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم جیسا کہ جانتے بھی ہیں کہ خود اعتمادی ایک بہترین صفت ہے اعلیٰ کمال تک پہنچنے کے لیے، منازل کو طے کرنے کے لیے، تو ہم اس کے راہ کار کی طرف اشارہ کرتے چلیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے جس چیز کو ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے وہ ہے احترام، کہ ہم بچوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کریں اور ان کے حقوق کا بھی احترام کریں. اس لیے کہ جب کسی کا احترام کیا جاتا ہے تو خود بخود وہ اپنے اندر ایک شخصیت کو محسوس کرتا ہے، اپنی قابلیتوں کو سمجھتا ہے، اپنی استعدادوں کو محسوس کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعاً میں کسی قابل ہوں اور کچھ کر سکتا ہوں سماج میں اور میری کوئی حیثیت ہے. اور جو شخص محترم ہوتا ہے وہ واقعاً ایسے امور کو انجام نہیں دیتا کہ جس سے اس کی شخصیت خراب ہو جائے اور اس کی جو سماج کے اندر ایک حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے. جیسا کہ مولا کائنات کی روایت بھی ہے کہ جس کا نفس محترم ہوتا ہے وہ گناہوں کے نزدیک نہیں جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے گناہ وہ چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں. دوسری جو چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کے اندر اعتماد کو لائیں، وہ یہ کہ ہم بچوں کے جو درسی مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دیں. معمولاً بچے جو ہے وہ اسکول کے اندر جا کر کے ان کے اندر جو ہے خود اعتمادی جیسی چیز ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی والدین جو ہے بچوں کو اچھے طریقے سے ان کے درسوں کو توجہ نہیں دیتے، اور وہ پھر اسکول میں پریشان ہوتے، اپنے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم بچوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، ان کے مسائل اور مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان جب وہ احساس کریں کہ ہم کسی موضوع کو لے کر کے پریشان ہیں تو ہم اظہار ہمدردی کریں. اس کے سلسلے میں انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے ساتھ کوئی پشت و پناہ ہے، اور پھر ان کے اندر خود اعتمادی جو ہے وہ باقی رہے گی.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا. واقعاً بچوں کی تربیت ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، جبکہ والدین کی دونوں کی ذمہ داری ہے، نہ صرف ماں کی بلکہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں. اور اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ ہمیں سوال بھیجئے، انشاءاللہ جو ہمارے یہاں پر ماہرین ہیں سماجیات کے اور اسلامیات کے، ان کی مدد سے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. ناظرین ایک سوال اور لیتے ہیں ہم اخلاق کے حوالے سے. یہ سوال بھیجا ہے ہمیں کوثر علی صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کا سوال ہم انہیں کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا شام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں، اور اسی طرح کوثر علی صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم، کوثر علی کشمیر کا طالب علم ہوں. میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ زہد سادہ زندگی اور ترقی کے درمیان کیا رابطہ ہے؟
دین اسلام نے زہد کو انسان کی ترقی کا ذریعہ قرار دیا ہے. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جس میں زہد پیدا ہو گیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. ظاہر ہے جب دین محفوظ ہوگا تبھی تو انسان ارتقائی سفر کو طے کرے گا. لہذا زہد جو ہے وہ ارتقائی سفر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لیکن زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان مال کا مالک نہ بنے، زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کرسی کا مالک نہ بنے، زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اقتدار کا مالک نہ بنے. اسی لیے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ مولا آپ بتائیے کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لیس زہد ان لا تملک شیئا بل زہد ان لا یملک شیئا. زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بننے پائے. لہذا زہد انسان کے ترقی کا ذریعہ ہے، زہد انسان کی بلندی کا ذریعہ ہے. جب تک انسان کے اندر زہد نہ پیدا ہوگا اس وقت تک وہ اپنے ارتقائی سفر کو نہیں طے کر سکتا.
ناظرین یہ سوال بھی بہت اہم تھا، اور خالی زہد ہی نہیں بلکہ قرآن کے اور اسلام کے جتنے قوانین ہیں، جتنے اصول ہیں اور جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے قرآن نے اور اسلام نے، ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوں یا انسان کے لیے مشکلات کا سبب ہوں، بلکہ وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بلندی کے مقامات حاصل کرتا ہے، اور پھر آخری مقام وہ ہوتا ہے جس کو ہم قرب الہی کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کے مراتب کم نہیں ہوتے، بلکہ ہر چیز سے جیسے زہد بھی ہے دوسرے بھی اخلاقی امور ایسے ہی ہیں کہ ان سے انسان کا مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہے، یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.